نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد. اللہ تعالی کے نیک بندوں کے آخری گھڑی کے حالات ہمارے سامنے بیان ہوئے، ان سے پتا چلتا ہے کہ ان حضرات نے آخرت کو اپنا نصب العین بنا کر، اپنا مقصد بنا کر آخرت کی تیاری میں اپنی پوری زندگی کو صرف کیا، اور ایک شخص جب آخرت کو مقصد بنا کر دین پر چلتا ہے تو اسے کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہے وہ خود وہ جانتا ہے. ایک شخص فجر کی نماز میں آ جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اشراق تک بیٹھتا ہے، اس کے بعد وہ واپس گھر چلا جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، مکان میں رہتا ہے، راستے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، جسے ایک اور انسان رہتا ہے اسی طرح یہ بھی رہتا ہے. لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے آخرت کی فکر رکھنے والے لوگ دنیا میں مال کی، راحت کی، کھانے پینے کی، اچھا اچھا اڑنے پہننے کی، اپنی خواہشات کی، اپنی چاہتوں کی کتنی کتنی قربانیاں دیتے ہیں. اس لیے کہ آدمی کے پاس جب دو چوائس ہوتی ہے، ایک دنیاوی چوائس، ایک اخروی چوائس، ایک مٹیریل چوائس، ایک اسپرچل چوائس، ایک نفس کو خوش کرنے والی چوائس، ایک اللہ کو خوش کرنے والی چوائس، ایسے موقع پر آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. جو جگر کا خون کرتا ہے، وہ جا کر کے اپنے آخرت کی تیاری میں کامیاب ہوتا ہے. اور یہ کر وہ سکتا ہے جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے. سب سے پہلے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہت غور و فکر کر کے دل دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں. آخرت کا جتنا، دنیا کا جتنا اچیومنٹ ہے، اگر آخرت میں کچھ نہیں ملا تو یہ اچیومنٹ کچھ نہیں، پر آخرت میں سب کچھ ملا تو بھی اچیومنٹ کچھ نہیں. دنیا میں میئر بن گئے، کاؤنسلر بن گئے، ایم پی بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، بادشاہ بن گئے، چیمپئن بن گئے، سب سے زیادہ مالدار بن گئے، یہ سب اچیومنٹس ہیں دنیا کی، دنیا کی کامیابیاں، یہ سب کچھ ملا، لیکن آخرت میں ناکام رہے تو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. تو دنیا میں سب کچھ ملا، آخرت میں کچھ نہیں ملا تو ناکام. اس لیے کہ یہ محدود زندگی میں کامیاب رہا، ہمیشہ کی زندگی میں ناکام. ایئرپورٹ پہ سب کچھ ملے، ایئرپورٹ پہ سب کچھ ملے، صوفہ بھی ہے، بیڈ بھی ہے، ایئر کنڈیشن بھی ہے، کارپیٹ قالین بھی ہے، عمدہ عمدہ کھانا بھی ہے، اور پھر جب وہ گھر پہنچتا ہے تو کچھ نہیں. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کامیاب ہوں اس لیے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ بہت کچھ ملا تھا، گھر میں کچھ نہیں تو کیا ہو گیا. تو دنیا میں راحت کے سارے سامان مل جاوے، ساری لگژریز مل جاوے، لیکن آخرت میں کچھ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا. اور دنیا میں سب کچھ مل جاوے اور آخرت میں بھی سب کچھ مل جاوے، پھر بھی دنیا میں کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دنیا بالکل ٹیمپوریری ہے، بہت عارضی ہے. اور میرے بھائیوں، جب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو شیطان ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، بہت اولڈ فیشن باتیں ہیں، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر کے چلی گئی، دنیا میں بھی تو رہنا ہے. سب ٹھیک ہے، سب مانتا ہوں میں، مانتا ہوں میں. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کامیاب ہیں آپ اور آخرت میں نہیں تو آپ ناکام، اور دنیا میں آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں تو آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں جب دنیا کی کامیابی کو دیکھو گے تو آپ کو ہیج نظر آئے گی. یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بالکل ٹیمپوریری، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا وقت یہاں گزارنا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ چوائس دی جائے کہ دیکھو یہ محل ہے، محل ملینوں کا، محل ملینوں کا بہترین محل، پوری دنیا میں سب سے اچھا پیلس، اور ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ لے لو، ایک تو یہ چوائس ہے آپ کے پاس، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ ہائی فیلڈ کا ایک ٹیرسٹ ہاؤس لے لو، معمولی، یہ ہماری ڈیل سٹریٹ کا، ڈارلی سٹریٹ کا، کرومفورڈ سٹریٹ کا ایک گھر یہ لے لو، یا تو وہ لے لو یا یہ لے لو. لیکن دونوں کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. یہ جو محل ہے بادشاہ کا یا ملکہ کا، یہ جو محل ہے، اگر یہ چوائس تم لوگے تو پانچ سال تک اس میں تم رہ سکتے ہیں، پانچ سال کے بعد اسے ویکیٹ کرنا پڑے گا، اسے خالی کر دینا پڑے گا. اور یہ ڈفیل سٹریٹ والا مکان اگر تم لے لو گے، کرومفورڈ والا لے لو گے، برنر والا لے لو گے، تو ہمیشہ کے لیے تمہارا، تمہارا، تمہاری اولاد کا، اولاد کی اولاد کا، جنریشنز کا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ ایک بال بچوں والے آدمی کو یہ چوائس اگر دی جائے تو وہ کون سی چوائس لے گا، وہ محل میں جائے گا یا یہ ٹیرسٹ ہاؤس لے گا؟ ٹیرسٹ ہاؤس لے گا، اس لیے کہ وہ یہ فکر کرے گا کہ پانچ سال کے بعد میرا کیا ہوگا. اس ملک میں تو رینٹ ملتا ہے، بینیفٹس ملتی ہے، لیکن ان ملکوں کی بات ذرا سوچو، غور کرو، ان ملکوں میں کہ جہاں رینٹ نہیں، لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ملتے، ایک چھوٹے چھوٹے گھروں میں دو دو تین تین چار چار فیملیز رہتی ہیں، ایسے گھر میں اگر یہ چوائس دی جائے کہ یہ ہمارے شہر کا سب سے اچھا بنگلو ہے وہ آپ کو ملے مگر پانچ سال کے لیے، اور یہ جھونپڑا آپ کو دے رہے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے. 1000 اسکوائر میٹر کی زمین اور اس میں چھوٹا سا جھونپڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا. اور یہ 10 ایکڑ والی زمین ہے اس میں بہت بڑا محل ہے مگر 5 سال کے لیے اس کو لے گا. حالانکہ دنیا میں نہ محل میں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے نہ جھونپڑے میں, پھر بھی جس کی مدت لمبی ہوتی ہے آدمی اس کو لیتا ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ایک تو یہ دنیا کا گھر ہے جو ٹیمپوریری ہے اور ایک آخرت کا گھر ہے جو ہمیشہ ہے. اب ہمیں دنیا کے گھر کو آخرت کے لیے سیکریفائز کرنا پڑے یا آخرت کے گھر کو دنیا کے گھر کے لیے سیکریفائز کرنا پڑے تو کس کو کس کے لیے سیکریفائز کرنا چاہیے؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیے ہیں رہنے کے لیے, کسی کے پاس اپنا ہے کسی کے پاس کرائے کا, لیکن ہے. سکون کے ساتھ سب لوگ رہتے ہیں تو رہنے کے لیے لوگوں کے پاس مکانات ہیں, کھانے پینے کے لیے عمدہ عمدہ کھانا, جب جی میں آیا جو جی میں آیا کھا لیا, جب جی میں آیا جو جی میں آیا کھا لیا. ہم جب بچے تھے تو بچپن میں جو پکایا گیا ہے وہ کھا لو, اچھا لگے تو ٹھیک, اچھا نہ لگے تو بھی ٹھیک. ابھی کی طرح نہیں کہ ماں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے کچھ اور دو, اور فریج فریزر کھول کر کے کوئی دوسری چیز ان کے لیے بنا دی, اور اگر فریج فریزر میں کچھ نہ ہو اور ماں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو صاحبزادے اٹھ کر کے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور جیب میں فلوس کی کوئی کمی نہیں ہوتی, ٹیک اوے میں جا کر کے اپنی مرضی کا کھا لیتے ہیں. بہت فراوانی اللہ نے عطا فرمائی. یہ کسی کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیجئے, اچھا اچھا کھانا پینا چھوڑ دیجئے, دنیا کی راحتیں چھوڑ دیجئے, دنیا کے سکسیسز دنیا کے اچیومنٹس دنیا کی ترقیاں چھوڑ دیجئے. کہا صرف اتنا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کرنچ آ جائے کہ دین یا دنیا تو دین کو ترجیح دو, دنیا یا آخرت تو آخرت کو ترجیح دو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی یہ لطیفہ سنایا تھا کہ ایک بے وقوف آدمی تھا, وہ کسی کا نوکر تھا یا کسی کا غلام تھا, اس کا آقا یا جس کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ بے وقوفی کے کام کرتا رہتا تھا. تو ایک دن اس کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ یہ میرا جو آسا ہے بہت خوبصورت آسا, میری لاٹھی میری ہینڈ سٹک بہت خوبصورت تھی, تو کہا کہ یہ میں تجھے دے رہا ہوں بطور ایوارڈ کے, بطور میڈل کے ایوارڈ کے یہ آسا دے رہا ہوں, اور تجھے اگر تیری زندگی میں تجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی آدمی ملے تو تو اسے دے دینا. یہ بے وقوفی کا ایوارڈ دیا کہ تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. اب ایک مرتبہ جو ہے وہ بیچارہ بیمار ہو گیا تو اپنے نوکر کو قریب بلایا, وہ خدمت میں لگا ہوا تھا, اور کہا کہ بھائی میں نے تجھے بہت ستایا ہے مجھے معاف کر دینا. تو کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں, آپ معافی مانگ رہے ہیں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں. کہ سفر ہے آپ کا؟ تو کہ ہاں سفر ہے. کہاں کا سفر ہے؟ تو کہ بہت لمبا سفر ہے, بہت لمبا سفر ہے. واپس کب آؤ گے؟ تو کہ یہ ایسا سفر ہے کہ وہاں سے واپس آنا ہی نہیں ہے. بےچارا مر رہا تھا تو سوچا کہ اس کو بہت چھیڑا ہے ڈانٹا ہے, اسے ذرا معافی مانگ لوں. تو اس نے بھی بےچارے نے کہا کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں تو معافی تو لوگ سفر پر کہیں جاتے ہیں تو مانگتے ہیں, تو آپ کا کہیں کا سفر ہے؟ تو کہ ہاں سفر ہے. کہاں کا سفر ہے؟ تو کہ بہت لمبا سفر ہے, بہت دور کا سفر ہے. اچھا بہت دور, کب آؤ گے؟ تو کہ واپس کبھی نہیں آنا ہے. تو اس نے سوچا, نوکر تھا بے وقوف تھا لیکن کچھ تو سمجھ تھی, اس نے سوچا کہ یہ تو جب بھی سفر کرتے ہیں تو کئی دنوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے, تو کہ کب تشریف لے جا رہے ہیں آپ؟ تو کہ کسی وقت بھی جا سکتا ہوں, بیمار تھا, کسی وقت بھی جا سکتا ہوں. چونکہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں تو تیاری ہو گئی ہے, تو کہا کہ نہ تیاری تو نہیں ہوئی، تیاری تو نہیں ہوئی. تو کہا مجھے اجازت دیجیے، میں ابھی دو منٹ میں آ رہا ہوں. یہ کمرے سے باہر گیا اور پھر واپس آیا اور وہ لاٹھی لے کر کے آیا، اور لاٹھی لے کر کے آیا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب تجھے مجھ سے زیادہ، جب مجھے مجھ سے زیادہ بے وقوف آدمی ملے تو یہ اس کو دے دوں، یہ آپ ہی کو میں دے رہا ہوں. اس لیے کہ جب چھوٹے چھوٹے سفر کرتے تھے آپ، اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے آپ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبا سفر، ایسا سفر کہ جس کے بعد واپس آنا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ کسی وقت بھی تیاری، کسی وقت بھی سفر ہو سکتا ہے اور تیاری نہیں کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، آخرت جو ہے آخرت، اس کی فکر کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات جو ہیں جن کے خاتمے اچھے اچھے ہوتے ہیں، یہ کتنی کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنی کتنی قربانیاں، وہ تو انہیں کو معلوم ہے کتنے کڑوے گھونٹ پیتے ہیں اور کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، حلال حرام کی فکر میں بھوکے رہتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں اور شبہ ہو جاتا ہے تو قے کر لیتے ہیں، کس کس طرح یہ، اور فکر ان کو ایک ہی ہوتی ہے کہ بس آخرت 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 آخرت. ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو بخاری شریف میں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرمائی، اور اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالی شانہ ایسے غلام کو اس کے اعمال پر ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے دو آقا ہیں، ایک حقیقی آقا اور ایک مجازی آقا. اب حقیقی آقا نے بھی کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ مجازی آقا بھی اچانک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے کھانا تیار کرو. اب ادھر اس نے وضو کر لیا اور وضو کر کے ظہر کی نماز کی فکر کر رہا ہے کہ آقا کہتا ہے کہ میرے لیے دسترخوان لگاؤ. اب یہ ایک طرف ظہر کی نماز ہے اور دوسری طرف دسترخوان لگاؤ، جلدی جلدی دسترخوان لگاتا ہے اور دسترخوان لگاتا ہے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے ابھی میرے اس آقا کی فرما برداری بھی کرنی ہے. تو یہ اللہ کی فرما برداری کرنے کی فکر میں تھا کہ اس آقا نے اس کو بلا لیا تو وہاں بھی دوڑا بھاگا چلا گیا. تو یہ جو آقا کی جتنی خدمت ابھی یہ کر رہا ہے اس پر اس کو دو اجر ملتے ہیں، اس لیے کہ بہت مشکل کام ہے یہ. اور ابھی وہاں سے فارغ ہوا اور فارغ ہو کر کے ادھر آ کر کے چار رکعت سنت پڑھی تھی ظہر کی، کہ آقا نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں جلدی سے ناشتے کی تیاری کرو، اب یہ ادھر بھاگا ہوا جا رہا ہے. تو ہم اور آپ جب چار رکعت سنت پڑھتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، تو ہمیں چار رکعت سنت پر ایک ہی اجر ملتا ہے. اور یہ غلام جب یہ چار رکعت سنت پڑھتا ہے اسے ڈبل چار رکعت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مشکل بہت ہوتا ہے. ہم کسی کو چائے پلاتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی اجر ملتا ہے، اس لیے کہ اطمینان سے کرتے ہیں، اس وقت دوسرا کوئی تقاضا نہیں ہوتا. اور یہ غلام جو ہے ہر وقت دو آقاؤں کے درمیان تگو دو میں رہتا ہے، ادھر بھی کھینچتا ہے، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جو دونوں کی فرما برداری کرتا ہے اسے دو اجر، جو ایک کی کرتا ہے ایک کی نہیں کرتا اسے دو اجر نہیں ملیں گے. اس نے سوچا کہ بھائی چلو آقا نے کہا کہ کھانا کھلا دے تو کھانا کھلا دیا، آقا نے کہا برتن دھو ڈالو تو برتن دھو ڈالے، آقا نے کہا کہ مہمان آ رہے تو ان کے لیے ناشتہ تیار کر لیا، چلو رہنے دو ظہر کو. یا آقا نرم ہے تو ظہر میں لگ گئے اور کہا کہ ہوتا رہے گا ان کا بعد میں، کھانا تو کھلا دیا ہے مہمان آئیں گے تو دیکھا جائے گا، نہیں دونوں کا بالکل ٹوز پر رہتا ہے، ادھر بھی تقاضا پورا کرتا ہے ادھر بھی تقاضا پورا کرتا ہے، اسے دو اجر ملتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دو اجر سارے اپنی جگہ پر، دنیا میں کون ایسا ہے، دنیا میں کون ایسا ہے جو غلام بننا پسند کرے گا؟ آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ کاش کہ میں بھی غلام ہوتا تو آقا کی بھی فرما برداری کرتا، اللہ کی بھی تابع داری کرتا اور مجھے ڈبل ڈبل اجر ملتے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں جتنے لوگ سن رہے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ میں غلام ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر دو وجہ نہ ہوتی، دو وجہ نہ ہوتی تو میں یہ پسند کرتا کہ غلام بن جاتا. اگر دو وجہ نہ ہوتی تو میں یہ پسند کرتا کہ غلام بن جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آزاد رہ کر میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اس کا ایک اجر ملتا ہے، اور غلام ہونے کی حالت میں کرتا تو مجھے دو اجر ملتے. یعنی آخرت کے اجر کے کتنے حریص تھے یہ لوگ. بس دو باتیں مجھے روکتی ہے غلام بننے سے. اگر یہ دو فکریں مجھے نہ ہوتی، یہ دو باتیں نہ ہوتی کہ اگر غلام بن جاؤں گا تو یہ دو کام میں نہیں کر سکوں گا، اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں غلام بننے کو پسند کرتا. تو یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر دو باتیں نہ ہوتی تو میں بھی غلام بننے کو پسند کرتا. بھئی ایک بات کیا ہے؟ آزادی نہ ہوتی تو آزاد رہنا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں غلام ہو جاؤں گا تو اپنی ساری آزادی ختم ہو جائے گی، جس کو چاہے فون نہیں کر سکوں گا، جس کے گھر چاہے جا نہیں سکوں گا. یہ تو ہمارا بھی حال ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دو باتیں بیان کی وہ بھی آخرت کی نیکی ہی. کہا کہ دو نیکیاں ایسی ہیں، دو نیکیاں جو بہت اونچی ہے، اور غلام بننے کے بعد ان دو نیکیوں کو کرنے میں آدمی آزاد نہیں رہتا آقا کی وجہ سے. اس لیے کہ آقا اجازت دے گا تو وہ کام کر سکیں گے، اور وہ دو نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ ڈبل اجر کے مقابلے میں بھی وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. تو اگر وہ دو نیکیاں نہ ہوتی تو دو نیکیاں جو بہت بڑی ہیں تو میں پسند کرتا کہ میں غلام بن جاتا تاکہ ہر نیکی پر ڈبل ڈبل مجھے اجر ملتا. اور وہ دو نیکیاں کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد اور ماں کی خدمت. اس لیے کہ غلام جب جی چاہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، اسے تو آقا منع کرے گا کہ تو کہاں جا رہا ہے جہاد میں، رہے یہاں گھر میں کھیتی کر، یہاں رہ کر کے کھیتی کر، یہاں رہ کر کے جانوروں کو دیکھ، یہاں رہ کر کے گھریلو کام کاج کر، تو کہاں جا رہا ہے جہاد میں. تو جہاد کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو اگر میں غلام بن جاتا تو اس سے میں محروم رہ جاتا. اور نمبر دو، میری ماں زندہ ہے اور وہ بیٹا بہت خوش نصیب ہوتا ہے جس کا باپ زندہ ہو یا جس کی ماں زندہ ہو، اس لیے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی خدمت کر کے بہت کچھ کما سکتا ہے. اگر میں غلام ہوتا تو ماں کی خدمت کرنے نہ جا سکتا، اس لیے کہ آقا مجھے روک دیتا کہ تو جب دیکھتا ہوں ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کام کر یہ کام کر یہ کام کر. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ جو دو باتیں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں غلام بننا پسند کرتا، یہ دونوں چیزیں آخرت کے اعتبار سے، کہ غلام بن جاتا تو ان دو نیکیوں کو نہ کر سکتا تو میری آخرت کا نقصان ہوتا، اس وجہ سے میں غلام بننا پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی تو پھر غلام بننے میں آخرت کا زیادہ فائدہ تھا، اس لیے کہ ہر عمل پر دو دو مجھے اجر و ثواب ملتے تو میں غلام بننا پسند کرتا. ہماری طرح نہیں کہ غلام بن جاؤں گا تو میری آزادی سلب ہو جائے گی اس لیے میں غلام بننا پسند نہیں کرتا. نہیں، میں تو غلام بننا پسند کرتا اس لیے کہ غلام بننے میں آخرت کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن اس لیے میں پسند نہیں کر رہا ہوں کہ یہ دو بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکوں گا. سوچو میرے بھائیو، کہ آخرت کا کتنا زیادہ ان لوگوں کو شوق تھا، آخرت کا کس قدر شوق تھا. ہمیں بھی میرے بھائیوں بیٹھ کر کے سوچنا ہے. ان مجلسوں میں الحمدللہ ہم آتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز سے خالی و ذہن ہو کر آتے ہیں، اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، خیال آتا ہے الحمدللہ کہ مجھے آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، دنیا میں کچھ کمی کرنی چاہیے. الحمدللہ بہت اچھا ہے یہ. اور میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، میں نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑنے کے لیے کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ دنیا جو ہے دنیا وہ ہمارے لیے ویسی ہی ضروری ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری، بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی. تو پانی ہوگا تو کشتی چل سکے گی، تو پیسے ہوں گے، دنیا ہوگی تو ہماری یہ کشتی قبر تک چل سکے گی. کھانا ہے، پینا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، تو دنیا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کشتی پانی میں چل نہیں رہی ہے، کشتی پانی میں ڈوب گئی ہے، ہم نے پانی کو کشتی میں لے لیا ہے. پانی میں کشتی ہونی چاہیے تھی کہ کشتی پانی میں تیرتی اور چلتی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو پانی کو اتنا لیا کہ اندر لے لیا ہے. جب پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جاتی ہے، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے. کمی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کمی کہ کشتی دوبارہ باہر نکالو کشتی کو، اور کشتی میں جو پانی ہے اس پانی کو خالی کرو، کشتی کو پانی سے خالی کرو تاکہ وہ کشتی چل سکے، پانی میں چل سکے اور منزل مقصود تک پہنچ سکے. موت آنے والی ہے، جب روح نکلے گی اس وقت ہماری کشتی نہیں چلے گی تو کیا ہوگا، اس وقت کشتی نہیں چلے گی تو کیا ہوگا، قبر میں ہماری کشتی نہ چلی تو کیا ہوگا، قیامت کے دن ہماری کشتی نہ چلی تو کیا ہوگا، اور پل صراط کے اوپر ہماری کشتی نہیں چلی تو کیا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو جتنے بھی اچیومنٹس ہیں یا جتنے بھی ٹارگیٹس ہیں یا جتنے بھی گولز ہیں ان کی لسٹ بناؤ، اور لسٹ بنانے کے بعد یہ طے کر لو کہ سب سے پہلا گول آخرت کا گول ہے، اس کے بعد باقی سارے گول. مجھے بہت بڑا گھر بنانے کا ارادہ ہے، فلاں علاقے میں گھر خریدنے کا علاقہ ہے، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ ایسا کرنے کے لیے میری آخرت بگڑے گی، چھوڑ دو اس گھر کو، اللہ جنت میں بہت اچھے اچھے مکانات دے گا. میرے ایک بہت چاہنے والے ہیں، انہوں نے ابھی مجھے پچھلے دنوں بتلایا کہ ہماری ایک جائیداد ہے جو ہم نے 2.5 کروڑ میں خریدی تھی. کتنے میں؟ 2.5 کروڑ میں خریدی تھی، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اور آج اس کا ویلیو جو ہے 17-18 کروڑ ہے. 2.5 کروڑ، 17-18 کروڑ. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب اس کو خریدنے کا موقع آیا تو میرے پاس 2.5 کروڑ نہیں تھے، اور ایک ہی چوئس تھی میرے پاس، وہ چوئس یہ تھی کہ بینک سے خریدوں، اور میں تاجر آدمی، تو 2.5 کروڑ بینک سے لے لوں اور بینک سے لے کر کے خریدوں، اور بہت موقع کی جگہ، اور پتا تھا کہ اس کی قیمت بہت بڑھے گی، جیسے کہ ابھی ہے 2.5 کروڑ کی، اب جو ہے 17-18 کروڑ، تو بینک سے لیتے ادا کرنے میں کیا دیر لگتی، سمجھے؟ مشورہ دینے والوں نے ان کو مشورہ بھی دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب سے سن شعور کو پہنچا ہوں، تجارت میں رہا ہوں، الحمدللہ یہ عہد کیا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا تجارت کا موقع ہاتھ سے چلا جائے تو چلا جائے، لیکن میرا اللہ سود سے منع کرتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ پراپرٹی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اور وہ عمارت کرائے پر لیے ہوئے تھے، تو یہ بھی تو فکر ہوتی ہے نا کہ دوسرا اونر اگر اس کو خرید لے گا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ویل سیٹ بزنس ہو کہ یہ عمارت اگر چلی گئی اور ہمیں کہا گیا آپ خالی کرو، لیکن دیکھو جو اللہ کے لیے طے کر لیتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے پہلے بھی آپ حضرت کو بتلائی تھی کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عام منوالہ ہمیں کبھی بھی مشکلات میں نہیں ڈالتے، ہمیں صرف آزماتے ہیں. ہمیں صرف آزماتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جائز طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، اس لیے ناجائز طریقہ ہی مجھے اختیار کرنا پڑے گا، ایسا نظر آتا ہے. لیکن بندہ جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ نا مجھے یہ کام جائز طریقے ہی سے کرنا ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالو جائز طریقے سے ہی وہ کام پورا کرا دیتے ہیں، اور اگر وہ پورا نہیں کراتے تو اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے. تو کہہ رہے تھے کہ میں جم گیا اللہ کی توفیق سے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ جگہ آگے جا کر کے ہمارے ہی حصے میں آئی، ہمارے ہی پاس آئی، اور بغیر سودی رقم کے. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا بس اتنا کر لو، اتنا کر لو کہ جہاں اللہ کو ناراض کرنے کا وقت آئے تو آدمی جم جائے کہ نا یہ کام مجھ سے نہیں، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند، بس اتنا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دنیا چھوڑ دو، یہ نہیں کہتے کہ پانچ روٹی کھا رہے ہیں تو ایک کھانا شروع کر دو، یہ نہیں کہتے کہ ہفتے میں چار مرتبہ بریانی کھاتے ہیں تو اب روزانہ دال کھایا کرو، نہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عمن والہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، بس کچھ بھی ہو جائے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. ہر جگہ دیکھو گے اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اس سلسلے میں پہلے بھی میں نے سمجھانے کے لیے ایک قصہ بیان کیا تھا، اسی کو عرض کر کے ختم کرتا ہوں آج کی مجلس. مجھے بھی نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، سر میں درد بھی ہے. محمود سلطان محمود، اس کا ایک غلام تھا ایاز، سلطان محمود کا ایک غلام تھا ایاز، بہت محبت کرتا تھا سلطان محمود. بھائی محبت جو ہے وہ لیاقت کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ صلاحیت کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ بھلائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ مانس والو نہیں کام والو، گجراتی میں کہتے ہیں مانس والو نہیں کام والو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، کام محبوب ہوتا ہے. تو آدمی کو محبوب بنانے والی چیز کام ہے. یہ بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور یہ اتنا خوبصورت نہیں، اتنا انٹیلیجنٹ نہیں، لیکن یہ خدمت بہت کرتا ہے اور یہ خدمت نہیں کرتا تو یہ محبوب ہو جائے گا. آدمی محبوب نہیں ہوتا، محبوب تو کام ہوتا ہے، کام آپ کیا کرتے ہیں. تو ایاز جو ہے بہت ہوشیار بھی تھا، ذہین بھی تھا، تھا تو غلام لیکن سلطان محمود کا وفادار، بہت محبت ہو گئی سلطان محمود کو. اور جو پرنس تھے، پرنس سلطان محمود کی اولاد نہیں تو دور کے جو پرنس ہوتے ہیں، پرنس تو بہت ہوتے ہیں، پورے خاندان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سارے پرنس ہوتے ہیں، وہ سست ہوتے ہیں، کام کاج میں سے دور رہنے والے لوگ، عیش پرست، آرام پرست، تو وہ اتنے محبوب نہیں تھے. تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک پرائے آدمی سے اتنی محبت کر رکھی ہے، ہمارے اوپر اتنی شفقتیں نہیں جتنی اس کے اوپر، پرائے آدمی ہے، خیال رکھنا باہر کا آدمی باہر کا ہوتا ہے، اندر کا آدمی اندر کا. تو کہا کہ اس کا جواب تو میں کسی وقت دوں گا. سلطان محمود نے کہا کہ آج نہیں، کسی وقت میں جواب دوں گا. ایک مہینہ گزرا، دو مہینے گزرے، تین مہینے گزرے، کچھ مدت گزر گئی، ان کے ذہن سے بھی وہ بات نکل گئی، ادھر بھی بات نکل گئی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے شاہی محل میں، تو شاہی محل میں تو سب رویل فیملی کے لوگ بیٹھتے تھے مشورہ کرنے کے لیے، اور پھر جیسے جیسے وزیروں کی، منسٹرز کی ضرورت پڑتی تھی ان کو بلایا جاتا تھا. اور ایاز جو ہے وہ چونکہ بہت وفادار تھا تو وہ بھی اندر آتا تھا اور ایک کونے میں بےچارا بیٹھا رہتا تھا. تو خزانچی کو بلایا گیا، خزانچی جس کے پاس خزانے کی چابی رہتی ہے، اور کہا کہ ہمارے پاس جو سب سے قیمتی موتی ہے وہ لے آؤ، سب سے قیمتی پرل جو آپ کے پاس ہے وہ لے آؤ. تو موتی پرل ڈائمنڈ جو کچھ بھی ہے بہت قیمتی وہ لے آیا. لے آیا تو سب سے پہلے جو شہزادے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا اس کو توڑ ڈالو، آپ توڑ دو. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا کیسے توڑ سکتے ہیں اس کو، اتنی قیمتی چیز، ہم تو آپ کو آباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، برباد کرنے کے لیے تھوڑے ہی ہے. تو دوسرے سے کہا کہ بھائی تم توڑ دو، یہ توڑنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے بھی یہی کہا. تیسرے سے کہا کہ بھائی تم یہ کام کرو. ہر شخص یہی کہتا رہا اور یہی کہنا چاہیے تھا. کہا کہ یہ قیمتی، اتنا قیمتی پل ہے، اسے ہم کیسے توڑ سکتے ہیں. نہ، سب شہزادوں کی باری آ گئی، شہزادوں کی باری آ گئی، اور اس کے بعد ایک آدمی رہ گیا، ایاز. تو کہا کہ ایاز کہاں ہے؟ ایاز کھڑا ہو گیا. کہا کہ توڑ دو اسے، توڑ دو اسے. بس ایاز تو پہلے ہی سے تیار تھا، ایاز دیکھ رہا تھا کہ پرنسوں میں سے کوئی یہ کام کرنے والا ہے نہیں، تو آخر میں مجھ ہی سے کہا جائے گا. ذہین بھی تھا، سمجھ بھی گیا ہوگا. اس نے توڑ ڈالا اسے، پہلے سے تیار تھا، پتھر لے کر کے بیٹھا ہوا اور یوں کر کے اسے توڑ ڈالا. اچھل پڑے سارے شہزادے اور کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا، پرایا پرایا ہوتا ہے، اپنا اپنا ہوتا ہے. دیکھو اپنوں نے موتی کو بچا لیا، اپنوں نے موتی کو بچا لیا اور پرائے نے موتی کو برباد کر دیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے تمہاری بات کہی، اب ایاز کو بھی بولنے دو. تو ایاز نے کہا کہ ان سب نے موتی بچا لیا، آپ کے حکم کو توڑا، اور میں نے موتی کو توڑ دیا مگر آپ کے حکم کو بچا لیا. بس یہ ہے، اللہ کا حکم ایک طرف اور نفس کچھ چاہے تو نفس کے تقاضے کو توڑ دو. اللہ کچھ چاہے، نفس کچھ چاہے، نفس کی چاہت کو ختم کر دو. اللہ کچھ چاہے، شیطان کچھ چاہے، شیطان کی چاہت کو ختم کر دو، توڑ دو شیطان کی چاہت کو، برباد کر دو. اللہ کچھ چاہے، ماں باپ کچھ چاہے، ماں باپ کی چاہت کو ختم کر دو. اللہ کچھ چاہے، بیوی بچے کچھ چاہے، بیوی کے بچوں کی چاہت کو ختم کر دو. اللہ کچھ چاہے، سوسائٹی کچھ چاہے، سوسائٹی ختم کر دو. زید، عمر، بکر، اسماعیل، ابراہیم، کسی کی پرواہ مت کرو. بادشاہ، رعیت، کسی کی پرواہ مت کرو. پرواہ ہو تو صرف ایک کی پرواہ ہو، اور وہ ہے خالق کائنات. خالق کائنات کی پرواہ کرو بس. میرا اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، مجھے تو میرا اللہ چاہیے، مجھے میرا اللہ چاہیے. میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گا جس سے میرا اللہ ناراض ہو. یہ جذبہ میرے بھائیوں جب ہو جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے نصرت آتی ہے. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو آسان کرتے ہیں. جو مشکل مشکل کام ہے اور جہاں نفس کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، تو دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت مشکلات میں ہوگا بیچارہ، لیکن وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا مزہ آ رہا ہے. لوگوں کو بریانی کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس مسکین کو جو اللہ کی خاطر قربانی دے رہا ہے، خشک روٹی اور دال میں مزہ آتا ہے. دنیا والوں کو نرم نرم بستروں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس مسکین کو سڑک پر سونے میں آتا ہے. وہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ کو پھر مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں عزت دیتے ہیں، موت کے وقت عزت دیتے ہیں، قبر میں عزت دیتے ہیں، قبر میں عزت دیتے ہیں، قبر میں. ایک کفن چور خلیفہ عبد الملک ابن مروان یا مروان ابن حکم کے زمانے میں قبر میں اترا کفن کی چوری کرنے کے لیے. پہلے زمانے میں کفن چور ہوتے تھے، اندر گھستے تھے، کفن نکال لیتے تھے اور کفن کو بیچ دیتے تھے. تو لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ اس نے کہا کہ ایک قبر کھودی تو یہ دیکھا، دوسری قبر کھودی تو یہ دیکھا، تیسری قبر کھودی تو یہ دیکھا، چوتھی قبر کھودی تو یہ دیکھا. کرتے کرتے کہنے لگا کہ سوچا کہ پوری رات بیکار گئی، اس لیے کہ جس قبر کو کھودا عذاب ہو رہا تھا میت کو، جس قبر کو کھودا میت کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن میرا تو یہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے. تو آج پانچ مردے دفن ہوئے تھے, وہ تو کفن تو فوراً نکالنا پڑتا ہے اسی رات یا دوسری رات, ورنہ سڑ جائے گا, وہ سیدھا ہو جائے گا. تو کہا کہ چار قبروں میں تو میت, اب رسک لے رہا ہوں, چلو ایک اور قبر کھودتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس میں. کہتے ہیں کہ پانچویں قبر جب میں نے کھودی, تو پانچویں قبر کھودی تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قبر نہیں ہے, وہ قبر نہیں ہے, وہاں تو ایک تختہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک نوجوان آرام سے لیٹا ہوا ہے اور بہت خوبصورت کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں اور خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھول ہی گیا کہ میں قبرستان میں ہوں, قبرستان میں ہوں, تو میں جلدی جلدی نیچے اتر گیا دیکھنے کے لیے, نیچے قبر میں اتر گیا. کہ یہ تو کوئی عجیب بات ہے. کہا دائیں طرف دیکھتا ہوں تو جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہاں تک باغات ہیں, بائیں طرف دیکھتا ہوں تو جہاں تک میری نظر جاتی ہے باغات, آگے دیکھتا ہوں تو جہاں تک میری نظر جاتی ہے باغات, پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو جہاں تک نظر جاتی ہے باغات, سرسبز و شاداب ہیں, مہکتے ہوئے پھول اور چشمے پھوٹ رہے ہیں, پھلوں سے لدے ہوئے درخت, اور یہ صاحب ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, خوشبوؤں سے مہکتا ہوا ماحول, اور یہ صاحب ہے کہ آرام سے یہ لیٹا ہوا ہے نوجوان بالکل. کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش میں آ گیا کہ میں تو کفن چور ہوں اور کسی کے قبر میں اترا ہوا ہوں, جلدی جلدی نکل گیا میں گھبرا کر. تو کہا نکلنے لگا تو ایک آواز آئی کہ پوچھتا نہیں کہ یہ کون ہے اور اسے یہ سب کچھ کیوں ملا ہے. تو کہا میں تو گھبرایا ہوا تھا, میں نے کہا پھر کہہ دو بھائی کون تھا, وہ تو پتا نہیں مجھے, آواز ہے کہا بھائی کہہ دو جلدی سے کہ کون ہے اور اس کو کیوں ہے. کہا یہ نوجوان ہے جس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر خواہش کو قربان کیا تھا. یہ نوجوان ہے جس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر خواہش کو قربان کیا تھا, اور وہ اپنے نفس کا خون کرتے کرتے آخر میں دنیا سے آیا ہوا ہے, اب اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں ہمیشہ کے لیے. یہ تو برزخ ہے, ابھی قیامت کے دن کس شان کے ساتھ اٹھے گا, پل صراط پر سے کس شان کے ساتھ گزرے گا, اور جنت میں کس شان کے ساتھ داخل ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, جو اچھے کام کرے گا اللہ تعالی ضرور اچھا خاتمہ نصیب کرے گا. میرے بھائیو آتے رہو, باتوں کو سنتے رہو اور عمل کی نیت سے سنو. مجلس میں آنے سے پہلے دو رکعت اگر ہو سکے تو پڑھ لیا کرو گے, اے اللہ آج جو کچھ بھی میں سنوں گا آپ مجھے اس کی سمجھ بھی دیجئے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دیجئے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك وجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے ذو الجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے حنان اے منان اے دیان ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے رحمان اے رحیم اے رؤوف ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. شیطان اور نفس کے مقائد سے ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما. آخرت کی فکر نصیب فرما. مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دنیا کی راحتیں دنیا کی خیرات دنیا کی برکات سے بھی مالا مال فرما. اور الہ العالمین آخرت کی برکتیں آخرت کی رحمتیں آخرت کی خیرات اور آخرت کی راحتوں سے بھی مالا مال فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں علم سے سرفراز فرما. الہ العالمین علم صحیح عطا فرما. الہ العالمین اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نفس اور شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین نفس اور شیطان کے مقائد سے حفاظت فرما. دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین بزرگوں کے اسلاف کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین اس طریقے کو اختیار کرنے والا بنا دے جس سے تو راضی ہوتا ہو. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو پوری امت کو سعادت عطا فرما. شقاوت سے بچا لے. علم عطا فرما. جہالت سے بچا لے. صحت عطا فرما. بیماری سے بچا لے. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو تیرا قرب نصیب فرما. تیرے دربار سے اور تیری ذات سے دوری سے بچا لے. الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. برے اعمال سے ہمیں بچا لے. تیری رضا نصیب فرما. تیری ناراضگی سے بچا لے. بدعتوں سے ہمیں محفوظ فرما. اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رزق حرام سے بچا لے. رزق حلال عطا فرما. الہ العالمین تیری معرفت عطا فرما. اور الہ العالمین تجھ سے تیری غفلت سے ہماری حفاظت تیرے بارے میں غفلت سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین حساب کتاب سے ہماری حفاظت فرما. اور بغیر حساب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. الہ العالمین جہنم سے حفاظت فرما. الہ العالمین جنت الفردوس نصیب فرما. الہ العالمین تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما. تیری رضا ہم سب کو عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں اپنا بنا لے. ہمیں اپنا بنا لے. الہ العالمین علم و عمل میں ہمیں بھی اور الہ العالمین ہماری نسلوں کو بھی مشغول فرما دے. الہ العالمین علم و عمل الہ العالمین تحصیل علم اشاعت علم تبلیغ علم الہ العالمین اس پر عمل. الہ العالمین ہم سب کو ہمارے متعلقین کو ہماری نسلوں کو امت کو قیامت تک اس میں مشغول فرما دے. الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائے مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکی وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.